مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالی کی طرف سے بدر وحی کہلائی جاتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم کلمات کے اندر بھرپور معانی والی بات بیان فرماتے تھے۔ بالفاظ دیگر، دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر دو صحابی سے مخاطب ہو کر تین باتیں فرمائی۔ ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، جن کو جندب میں جنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اسلام لانے میں کا پانچواں نمبر ہے، غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ دوسرے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، جو حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں جلیل القدر صحابی اس نصیحت کے اتنے مستحق نہ تھے جتنے ہم میں سے ہر ایک اس نصیحت کا مستحق ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جلیل القدر صحابی کے توسط سے یہ بات امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کن، دوسری بات فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور تیسری بات فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اتفاق دیکھیے، تینوں نصیحتوں کے اندر چار چار کلمات ہیں۔ پہلی نصیحت کے اندر بھی چار کلمات، دوسری نصیحت کے اندر بھی چار کلمات، اور تیسری نصیحت کے اندر بھی چار کلمات ہیں، اور تینوں نصیحتوں کا تعلق معاملے سے ہے۔ پہلی نصیحت کا تعلق بندے کا اللہ تعالی سے کیا تعلق اور معاملہ ہونا چاہیے، دوسری نصیحت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور تیسری نصیحت کا تعلق انسان کا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ آئیے ہم ان نصیحتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کر لیں، تاکہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ معلومات کے بڑھانے سے کسی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں، عمل کے اوپر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی فرماتے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یعنی تم کو جو بدلہ ملے گا تمہارے عمل کے اوپر ملے گا۔ پہلی نصیحت، اتق اللہ حیث ما کن، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں تم رہو، تم کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ تعالی اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے؟ ماں نجوا کے سلسلے میں، سرگوشی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین سرگوشی کرتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ سرگوشی کرتے ہیں، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظ بارہا ہم سنتے ہیں۔ چلیے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ تقوی کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، تقوی یہ الخوف من الجلیل، اللہ تعالی کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اس پر ہمارا عمل ہو, ہم ان کو اس قرآن کو اور حدیث کو اپنے لئے رہبر اور رہنما بنائیں. تیسری بات فرمائی والقناعت بالقلیل, فرمایا کہ کم والاقتصار بالقلیل, کم پر اکتفا کرنا. اللہ جتنی روزی دے اس پر اکتفا کرے کہ میرے لیے اسی میں بہتر ہے. اور چوتھے فرمایا والاستعداد اليوم الرحيل, اور موت کے بعد کا جو سفر طے ہونے والا ہے اس سفر کی ابھی سے تیاری شروع کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے پوچھنے والے سے دریافت کیا کبھی تمہارا کسی پگڈنڈی سے گزرنا ہوا ہے, پتلے راستے جو کھیت سے گزرتے ہیں دونوں طرف کاٹے دار جھاڑیاں ہیں, تم کس طرح گزرو گے؟ فرمایا بہت بچ بچا کے گزروں گا, کہیں کانٹوں میں میرا کپڑا الجھ نہ جائے اور میں پریشانی کا شکار نہ ہوں. اسی طرح دے دنیا کے اندر تمہاری زندگی گزرے کہ تم اللہ تعالی کی معصیت سے بچو, شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچو, نفسانی شرور کے گھیرے میں آنے سے بچو. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایتاع فلا یعصا, اللہ کی اطاعت کی جائے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, وہ یذکر ولا ینسا, اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ کو نہ بھولا جائے, اور وہ یشکر, اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری نہ ہو. حیثما کن, جہاں کن تم رہو, یعنی مطلب یہ ہے رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, یا تو اپنے الفاظ کے استعمال میں یا اپنے اعمال میں اللہ سے ڈرو. کچھ بھی کام کرو احساس رکھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ظاہری اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے, میرے باطنی اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے. حیثما کن, جہاں تم رہو, یعنی لوگوں کے اندر تمہاری معاشرتی زندگی گزرتی ہے, ہر ایک کے سلسلے میں ان کے حقوق ادا کرو, ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرو گے, عند اللہ جواب دہی کے لیے تیار رہو. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس پر بڑا زور دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف نیک عمل کے کرنے کو بتایا, دوسرے طرف برے عمل کے کرنے پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اس سے بھی آگاہ کیا. دوسری نصیحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, واتبع سیئت الحسنۃ تمحوها, کہ کوئی تم سے غلطی ہو جائے تو غلطی کے مان بعد اچھا کام کر لیا کرو. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, آدم کے بیٹوں سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو اپنے گناہ کے سردد ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے. گویا کہ حدیث کا یہ ٹکڑا قرآن مجید کے ایک آیت کی وضاحت ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سے اگر گناہ سردت ہو جائیں تو فوراً گناہ کی تلافی کے لیے اچھے کام کر لیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام بتائے. ایک روایت کے اندر نبی کی طرح فرمایا سبحان اللہ وبحمده, جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اپنی کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کسی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچ نمازیں, ایک عمرے تے دوسرا عمرہ, ایک جمعہ تے دوسرا جمعہ, یہ درمیانی گناہوں کو معاف پابی کا سبب بنتے ہیں اگر وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے والا ہو. اگر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے, وضو کر لیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر لیتے ہیں. آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں, وضو کر لیتا ہے, ناخون سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کتنی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے سلسلے میں فرمائی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور روایات ہیں. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو, تمہارے درجات بلند ہو. اور تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, اسباغ الوضوء علی المرء بکار وکثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وذلک الرباط. فرمایا کہ ناپسندیدگی کی حالت میں وضو کیا جائے, ٹھنڈک ہے لیکن اس کے باوجود فریضے کی ادائیگی کے لیے وضو کر رہا ہے اور زیادہ زیادہ قدم مسجد کی طرف ڈالتا ہے. اور تیسرا عمل فرمایا, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے, اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, درجات کو بلند فرماتے ہیں. میں اس موقع پر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو ابن ماجہ کے اندر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہم گناہ کو آسان نہ سمجھیں. اور یہ روایت آج کل کے ماحول میں ہر مجلس کے اندر اس روایت کا تذکرہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے, وہ اپنے ساتھ تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے. جبال تہامہ بھی فرمایا نبی کے ساتھ بالکل صاف ستھرے بے داغ پہاڑ ہیں, اسی طرح ان کے اعمال بھی بالکل پاکیزہ ہوں گے, بہترین دیکھنے کے اندر ہوں گے. لیکن اللہ تعالی ان اعمال کو ہبا منصورا کر دے گا, یعنی جس طرح جھاڑو لگا دیا جاتا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی, اسی طرح اس شخص کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. اس پر صحابہ کرام حد درجہ پریشان ہو گئے, یہ کیا بلا ہے, اتنی ساری آدمی نیکیاں لے کر آئے اور اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے. فوراً کہا صفو لنا یا رسول اللہ, ان لوگوں کی نشاندہی ہمیں کر دیجئے, ان کے بارے میں ہمیں وضاحت کر دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو وہ عمل ہم سے بھی سرزد ہو جائے اور اس کام کے بارے میں, اس کی سنگینی کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها, جب وہ رات کے اندھیرے میں چلے جاتے, لوگوں سے الگ کمرے میں جاتے, تو اس صورت میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے وہ مرتکب بن جاتے. وہ یہ سمجھتے اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں, میں اپنے سلسلے میں آزاد ہوں, آنکھیں میری ہیں, ہاتھ کے پور میرے ہیں, موبائل میرا ہے, اب اس کو کس طرح چاہے استعمال کروں, کون مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ کیا کرامن کا دیوین ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا یہ زمین جس پر گناہ کیا جا رہا ہے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے گی؟ تو آج کل کے تربیت کے اندر کمزوری کے نتیجے میں کہیں میرا بچہ یا میں خود اس سلسلے میں کمزوری کا مرتکب نہ ہوں, یا اس برے فعل کا میں شکار نہ ہوں جس کے بارے میں سنگین وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وخالق الناس بخلق حسن, کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے. دوسری نصیحت انسان کے اپنے ذات سے متعلق تھی, اور تیسری نصیحت کا تعلق معاشرے سے ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق حسن کی کیا فضیلت سنائی ہے؟ اس سلسلے میں دسیوں روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین مقام پر ایک محل کی۔ کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں فرمایا، لمن حسن خلق، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے اللہ تعالی کے یہاں اس کا مرتبہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ نمازوں کے پڑھنے میں لگا رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے تو میزان کے اندر سب سے زیادہ بھاری جو چیز ہوگی وہ ہمارے حسن اخلاق ہوں گے، ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو گویا کہ آدمی اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے درجات بلند سکتا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کا بلند مرتبہ پا سکتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ جنت کے اندر مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اخلاق کے درست کرنے کا معاملہ اب سب سے زیادہ پہلے اپنے والدین کے ساتھ اخلاق درست کیے جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، اپنے ماتاتوں کا خیال رکھا جائے، اپنی بیوی کا خیال رکھا جائے، استاد ہے اپنے شاگردوں کا خیال رکھے، گھر کا ذمہ دار ہے اپنے ماتاتوں کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بلند مرتبہ پانے والا ہو۔ یہ تین نصیحتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کیے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں ان نصیحتوں پر میرا کس قدر عمل ہے۔ اگر کمی ہے تو اس کی بھرپائی کی بھی کرے، اگر اللہ کا شکر ہے وہ صفتیں موجود ہیں ان کے اندر مزید اضافے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عاقبت بہتر ہو، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔